رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کی مسلحہ فورسز کے اہم کمانڈروں اور عہدیداروں سے ملاقات اور خطاب 16 اپریل 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ بالعالمین۔
آپ سب کو بہت خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور میں بھی جیسا کہ جنرل باقری صاحب نے بیان کیا، ایک طویل عرصے کے بعد ہونے والی اس ملاقات سے بہت خوش اور امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم انشاءاللہ آپ سبھی کو اس کی مرضی کے مطابق اور اس کام میں کامیاب کرے جو آپ کی اہم اور بڑی خدمات کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ سبھی کو عید نوروز کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اگرچہ عید کو تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے، لیکن عید نوروز کا سلسلہ تو آپ جانتے ہیں 2-3 مہینے تک چلتا ہی رہتا ہے، لہذا مبارکباد دی جا سکتی ہے، کوئی قباحت نہیں۔ جناب باقری صاحب کی باتیں بہت ہی اچھی تھیں، مطلب یہ کہ مسلحہ فورسز سے ہماری توقع انہی باتوں کی ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اس کے علاوہ بعض موقعوں پر آپ نے خود تدبیر کی اور فیصلہ کیا، جو بہت ہی اچھی سوچ ہے، لیکن فیصلہ آدھا کام ہے، دوسرا آدھا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس کا فالو اپ کرنا وغیرہ۔ ان فیصلوں کو پرانا اور قصہ پارینہ نہیں بننے دیجئے کہ رفتہ رفتہ انہیں بھلا دیا جائے۔ میں آپ کو جو یہ سفارش کر رہا ہوں اس پر تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے، مسلح فورسز میں بھی ہوتا ہے، مسلح فورسز کے باہر بھی ہوتا ہے۔ فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ لوگ جو ادارے میں سر فہرست ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں وہ پرعزم ہیں، سنجیدہ ہیں، اور ان کا پورا یقین ہے، اور ویسا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کام عہدیداروں اور افرادی قوت کے مختلف صفوں میں انجام دہی کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جاتا ہے، ڈھیلا پڑتا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو انجام ہی نہیں پاتا۔ ایسا نہ ہونے دیجئے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو چیزیں آپ نے شروع کی ہیں ان پر کام کرتے رہیے، ان کے بارے میں پوچھتے رہیے۔ مثال کے طور پر گھروں کی تعمیر، آپ نے فلاں تعداد میں مکانات بنانے شروع کیے، بہت اچھا، لیکن ہمارے ملک میں تعمیرات کے ان پروجیکٹس کی ایک خامی یہ ہے کہ ان میں ضروری اور طے شدہ مدت سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رہائشی کمپلیکس کو بالفرض 3 سال میں پورا ہو جانا چاہیے تھا، اس مدت کو 7 سال یا 10 سال نہ ہونے دیجیے، یہ بھی ہماری ایک خاص سفارش ہے۔ میں نے آپ برادران عزیز کے سامنے عرض کرنے کے لیے کچھ باتیں نوٹ کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک بات آپ لوگوں کی پوزیشن کی ہے، مقام کی ہے۔ یہ جو فرمایا گیا ہے فالجنود بإذن اللہ حصون الرعیہ، تو آپ دیوار ہیں، قوم اور معاشرے کے لیے مستحکم دیوار ہیں، یہ بہت زیادہ قابل افتخار بات ہے، اس سے زیادہ قابل افتخار بات اور کیا ہوگی۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مسلحہ فورسز کی اس طرح سے توصیف و تعریف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ملک و قوم کے اعتراف میں مضبوط فصیلے ہیں، اس سے بڑی اور اس سے زیادہ اہم چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک شخص کو اپنی سرپرستی میں لے لیں اور اسے پناہ دیں تو یہ کتنی گراں قدر بات ہے، اب اس کو وسعت دے کر ایک پوری قوم سے موازنہ کیجئے، آپ ایک پوری قوم کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں، یہ بہت ہی اعلیٰ اور اہم پوزیشن ہے، قابل قدر منصب ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے، لہٰذا اس سے ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرح جو زیادہ گراں قدر ہیں اس کی ذمہ داری بھی اس کی قدر کے لحاظ سے ہی ہے۔ آپ اپنی قدر، اس کام کی قدر، اس عہدے کی قدر، اس ذمہ داری کی قدر کو سمجھیے، اور ساتھ ہی تمام ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے سنبھالیے، یعنی اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو لیجئے، اس سلسلے میں کام کیجئے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری مسلحہ فورسز ترقی و پیش رفت کی سمت میں گامزن ہیں، تمام مد نظر اشاریے اس کی بخوبی نشاندہی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کمی نہ ہو، ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ یقینی بات ہے، رک نہیں رہے، رکے ہوئے نہیں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔ رک جانا بھی پیچھے ہٹنے جیسا ہی عمل ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی موجودہ صورتحال پر مطمئن نہ رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ میں نے لفظ تغیر کا استعمال کیا تھا۔ تغیر اس حرکت کا بالائی نقطہ ہے، جو چیز ضروری ہے وہ تحرک اور آگے کی سمت، پیش رفت و ترقی کی سمت بڑھنا ہے۔ لہذا دیکھیے، غور کیجئے کہ آپ جس شعبے میں ہیں وہاں پر اس سلسلے میں کیا کام کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا بڑا اہم نقطہ تیاری اور آمادگی ہے۔ انہوں نے وار گیمز کی طرف اشارہ کیا، یہ اہم چیز ہے۔ مطلب یہ کہ وار گیمز کو اس میدان میں، جس کی مسلح فورسز کٹر دشمن ہیں، اس کے تمام میدانوں میں، فضائی میدان میں، زمینی میدان میں، بحری میدان میں، سیکیورٹی کے امور کے میدان میں، در اندازی کے میدان میں، ڈیٹیرنس کے میدان میں، ان تمام میدانوں میں جو مسلحہ فورسز کے کام کے دائرے میں آتے ہیں، تیاری ہونی چاہیے۔ جب خطرہ ہے تو تیاری ہونی چاہیے، اور خطرہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی وقت فرض نہیں کیا جا سکتا جس میں خطرہ نہ ہو۔ ایسا وقت فرض کیا جا سکتا ہے امن ہو اور جنگ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم ایسا وقت فرض کریں کہ جس میں بالکل بھی خطرہ نہ ہو، میرے خیال میں ایسی چیز ممکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بنابراین تیاری ہمیشہ رہنی چاہیے۔ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہی تو ہے، یعنی تیاری رکھو۔ اعدو یعنی تیاری رکھو، کتنی تیاری رکھو؟ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں توانائی ہے، من قوتٍ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ، یہی تیاری، خود یہ تیاری ڈیٹیرنس ہے۔ تیار رہنا ہی ڈیٹیرنس ہے۔ اسی لیے اسی آیت میں کہا گیا ہے تُرْحِبُونَ بِهِ، اسی عائدہ سے، اسی تیاری سے، تُرْحِبُونَ بِهِ عُدُوُّ اللَّهِ وَعُدُوُّكُمْ۔ مطلب یہ کہ جب تم تیار ہو اور دشمن یہ سمجھ جائے کہ تم تیار ہو، تو یہی چیز ڈیٹیرنس ہے۔ فضائی میدان میں ڈیٹیرنس، ڈیفنس میں ڈیٹیرنس، سمندری گشت میں ڈیٹیرنس، فوجی مشقوں میں جو آپ سمندروں میں اور زمین پر انجام دیتے ہیں، ڈیٹیرنس ہے۔ دیگر تمام مختلف میدانوں میں ایسا ہی ہے۔ اسی لیے اس تیاری کو محفوظ رکھیے تاکہ دشمن اسے دیکھے۔ یہ جو میں نے خطرے کی بات کی، وہ کس کی طرف سے خطرہ ہے؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کبھی دیکھتا ہے کہ، مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک چھوٹی اور غیر اہم طاقت کوئی بات کرتی ہے، کوئی اقدام کرتی ہے، انسان کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان چھوٹی موٹی دشمنیوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی پشت پر کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کی اصلی منصوبہ بندی کس نے کی ہے۔ یہ چیز اہم ہے۔ ہمارے خطے میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں یہ جو جنگ کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، ان سب کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آج یورپ میں یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جنگ کون شروع کرواتا ہے؟ اس کی منصوبہ بندی کون کرتا ہے؟ شام میں، لیبیا میں، سوڈان میں اور دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے ایک منصوبہ بندی ہے۔ اسے چھوٹے موٹے عناصر کے سر نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ منصوبہ بندی کرنے والے کون ہیں؟ وہ بین الاقوامی شرپسند عناصر ہیں، طاقتیں ہیں، جنہیں ہم سامراج و استکبار کہتے ہیں۔ سامراج کا مطلب وہی بین الاقوامی شرپسند، جارے اور توسیع پسند طاقتیں جو کسی بھی حد پر مطمئن نہیں رہتی۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک تنازع کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ فلاں جگہ سے منافع کما سکیں، اس لیے یہاں پر جھگڑا کرا دیتے ہیں تاکہ وہاں انہیں فائدہ حاصل ہو۔ ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے، اور معاملے کی تہ میں در حقیقت کون ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ دشمن کی منصوبہ بندی میرے خیال میں طویل المیاد منصوبہ بندی ہے۔ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ہمارے خلاف اس 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے طویل مدت کے لیے ہمارے خلاف کیا منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ عام طور پر ان کی منصوبہ بندی طویل المدت ہوتی ہے۔ انسان یہ بات سمجھتا ہے۔ یہ لوگ طویل المدت اور میانہ مدت ہر طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اور بغیر منصوبہ بندی کے کام نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر تقریباً 22 سال پہلے ہمارے مشرق اور مغرب میں تھوڑے فاصلے سے دو کاروائیاں کی گئیں۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، ایک ملک کے ساتھ ہماری 1300 کلومیٹر سے زیادہ مشترکہ سرحد ہے اور دوسرے کے ساتھ 800 کلومیٹر سے زیادہ۔ اچانک ہمارے مشرق اور مغرب میں آگ بھڑک جاتی ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہم کنارے میں ہیں، لیکن سامراجی استکباری عناصر کود پڑتے ہیں، جنگ شروع کرا دیتے ہیں، سنجیدہ جنگ، باقاعدہ جنگ۔ یہ کام عراق میں ہوا، وہاں امریکوں کا گھس جانا مذاق نہیں تھا، ایک حقیقی بھرپور اور پوری طرح سنجیدہ جنگ تھی جس میں عراق میں امریکہ کی پوری زمینی اور فضائی فوج کو استعمال کیا گیا، اور ساتھ ہی افغانستان میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے وہ جنگ بھی عراق کی جنگ سے تھوڑا پہلے شروع کی تھی۔ تو یہ کیا اتفاق کی بات ہے؟ ایران کے مشرق اور ایران کے مغرب میں تھوڑے سے فاصلے سے ایسی جنگیں شروع کرنا کیا اتفاق ہے؟ قطعی طور پر ہرگز یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ایک سوچ اور منصوبہ بندی ہے۔ ممکن ہے کہ عراق میں بھی ان کے کچھ مفادات ہوں یا افغانستان میں بھی معمولی سے مفادات ہوں، لیکن یہ مفادات ایسے نہیں ہیں کہ جن کے لیے اس طرح کی جنگ کی جائے۔ ہمیں جانب جنگ، اس جنگ کا ایک ہدف جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے تو اس بات میں شک کی گنجائش نہیں بچتی کہ ان دو جنگوں کا نشانہ ایران تھا۔ مختلف شکلوں اور مختلف تجزیوں کے ذریعے انسان اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور اس کے تجزیے مشکل بھی نہیں ہیں، فضول بہانے بناتے ہیں، مثال کے طور پر وہاں کوئی بہانہ اور یہاں کوئی بہانہ بناتے ہیں اور گھس جاتے ہیں، ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے اور اس کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ الحمدللہ چونکہ اسلامی انقلاب کا ڈھانچہ مضبوط ہے، یہ جو میں بارہا اسے دہراتا ہوں، برائے مہربانی اس پر سوچا جائے۔ اسلامی انقلاب کا ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، انقلاب اسلامی کے ستون بہت محکم ہیں، اس لیے دونوں معاملوں میں فریق مقابل کو ہزیمت اٹھانی پڑی، یعنی اسے واضح طور پر شکست ہوئی، اور اس کی شکست کے ساتھ ہی جمہوریہ اسلامی ایران کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھ گیا۔ یہ وہ چیز تھی جو وہ نہیں چاہتے تھے، یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے۔ خدا غریق رحمت کرے، اپنی رحمتیں برسائے شہید قاسم سلیمانی کو، جن کا کردار اس معاملے میں واقعی بے مثال تھا، اور میں جو بہت قریب سے ان معاملات سے مطلع تھا، آگاہ تھا، یہ بات بخوبی جانتا ہوں۔ خدا انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لہذا دشمن کو شکست ہوئی جبکہ اس نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، تو ہم یہاں ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ دشمن کو اس کے تمام بظاہر مضبوط و مستحکم کیلکولیشنز کے باوجود مکمل شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم جتنے بھی حساب کتاب کرتے ہیں اور اندازے لگاتے ہیں، ان میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ دشمن کی انٹیلیجنس مضبوط ہے، اس کے اندازے لگانے اور حساب کتاب کرنے والے ادارے مضبوط ہیں، اس کی مسلح فورسز اچھی ہیں، پیسے تو خیر ان کے پاس ہیں ہی بہت، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن ان سب کے باوجود اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ انسان ان کے اندازوں کو غلط ثابت کر دے، انہیں شکست سے دوچار کر دے، اگر ہم عاقلانہ طریقے سے آگے بڑھیں اور کام کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں بلکہ اسے آگے بڑھاتے رہیں، تو وہ دشمن کی تمام کوششوں اور چالوں کو شکست سے دوچار کر دے گا۔ اس کا ایک نمونہ اس وقت یہی صہیونی حکومت ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سال رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں کے خلاف ایک کارروائی ہوئی، اور وہ اہم اور بڑی کارروائی تھی جس میں فلسطینیوں کو کافی نقصان ہوا، شیخ جراح کے محلے میں اور دوسری جگہوں پر واقعی فلسطینیوں پر ظلم کیا گیا، لیکن دنیا میں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ میں نے نوٹ کیا ہے، انسان کو واقعی تکلیف ہوتی ہے کہ واقعی دنیا میں کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی، نہ تو انسانی حقوق کے اس ادارے سے اور نہ ہی کہیں اور سے۔ یوم القدس میں صرف یہاں سے اور کچھ دوسری جگہوں پر تھوڑی بہت جنبش ہوئی، مگر آپ اس سال دیکھیے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ خود امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ کے لوگ صہیونی حکومت کے سربراہ کی گاڑی پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس وقت انہی معاملوں میں دنیا میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ اچھا موقف ہے، فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلیوں کے خلاف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور ان سب چیزوں سے دشمن کے قابل شکست ہونے اور اس کے منصوبوں اور اندازوں کے قابل شکست ہونے کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ البتہ دشمن کی چال کی طرف سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہمیں اپنی پیش رفت، ترقی اور کامیابیوں کے کسی بھی مرحلے میں اپنے سر کے نیچے نرم تکیہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب بہت ہو گیا یا کافی ہے۔ نہیں، وہ بیداری اور وہ تیاری جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے۔ البتہ مسلح فورسز کے اندر جو فکری مراکز ہیں، میرے خیال میں ان پر بھاری ذمہ داری ہے، انہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے ایک بار آپ لوگوں سے کہا تھا کہ حکمت عملی تیار کرنے والے اور رائج انگریزی اصطلاح کے مطابق ملٹری اسٹریٹجیز بنانے والے ہمارے لوگ آپ ہیں۔ بیٹھ کر منصوبہ بندی کیجیے، مقابلے کے لیے بالکل نئے انداز کی منصوبہ بندی کیجیے، مسلسل نئی پلاننگز اور منصوبوں کی سوچ میں رہیے، نئے کام، اہم کام، البتہ عاقلانہ طریقے سے کام کیجیے۔ یہ کام خطے کی گنجائش، ملک کی توانائی اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو مد نظر رکھ کر انجام دیجیے۔ بہرحال راستہ اچھا راستہ ہے، کام اچھا کام ہے، اور یہ خدمت و نوکری قابل فخر نوکری ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آپ کے پشت پر ہے۔ اپنے اہل خانہ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو میری طرف سے سلام کہیے گا، عید کی مبارکباد پیش کیجیے گا۔ ساتھ ہی آپ لوگوں کے سلسلے میں وہ اہل خانہ جو صبر کرتے ہیں، اس پر ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعی آپ کی خواتین جو صبر کرتی ہیں، اس کے لیے ان کا بہت شکریہ ادا کیجیے گا۔ آپ لوگ کام اور لگاتار میٹنگز وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں، اور آپ کے کام کے ساتھ خطرات بھی جڑے رہتے ہیں جبکہ وہ گھروں میں کام کرتی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔